الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ کا 38 رکوع، اس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس میں خاص طور پر اسلام کا معاشی نظام، سود کی حرمت اور صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے نظام کی جو اہمیت ہے اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سلسلے وار خطبات جمعہ چل رہے ہیں. آیت نمبر 208 سورۃ البقرہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کی تشریح میں الحمدللہ یہ سلسلہ کلام ہے کہ اسلام محض چند عقائد یا عبادات یا رسومات کا نام نہیں، اسلام پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے. لہذا اسلام اگر ایک مکمل ذاتہ حیات کی حیثیت میں لیا جائے جیسے کہ ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. تو دین کی حیثیت میں ہم نے اس پر الحمدللہ کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ دین ایک ایسے نظام زندگی کو کہتے ہیں جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، اور بحمد تعالیٰ اسلام ہمیں مکمل عقائد کا ایک پورا کا پورا نظام دیتا ہے جس میں توحید ماری تعالیٰ یعنی اس کائنات کا رب اللہ کو ماننا، اکیلا تنہا ماننا، یہ اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے. پھر رسالت کا بھی اہتمام کہ اسی رب کائنات نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. یہ دنیا کی زندگی، یہ موت اور یہ زندگی بطور آزمائش ہے، اور اس آزمائشی وقفے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جو انسانوں کو یہ بات بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیسے اپنے رب سے اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات جو بحمد تعالیٰ آخرت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائشی جگہ ہے. جب دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے تو پھر ایک دار الامتحان کے بعد دار الجزا بھی آنا چاہیے، جس میں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ، بدلہ، ریوارڈ یا پنشمنٹ کی صورت میں ملنا چاہیے. پھر اسی طرح ارکان اسلام کا تذکرہ الحمدللہ ہم نے کافی تفصیل سے کیا کہ محض عقیدہ ہی نہیں بلکہ عمل میں ارکان اسلام، پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چار ارکان اسلام کلمہ طیبہ کے بعد جس پر اس اسلام کی عمارت بیس کرتی ہوئے، عمارت اسلام جو ہے اس پر کھڑی ہوئی ہے. پھر کچھ رسومات کا بھی تذکرہ آیا، خاندانی زندگی کی اہمیت پر بھی بحمد تعالیٰ کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. پھر اسلام کا ایک معاشرتی نظام، سوشل سسٹم آف اسلام، اس پر بھی بحمد تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے کافی تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، جس میں ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بلکہ اس سے پہلے میاں بیوی کے کیا حقوق اور فرائض ہیں. الحمدللہ اس پہ گفتگو مکمل ہو گئی. پچھلے جمعے سے ہم نے اسلام کے معاشی نظام پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بھی چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کا معاشی نظام ہے کیا. ایک لفظ میں اگر بیان کر دیا جائے تو بہت آسان ہے آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ اسلام کا معاشی نظام توحید باری تعالیٰ کے تحت یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. جب اللہ مالک ہے تو اب مالک کے احکامات کے مطابق پیسے کو کمانا ہے، اور مالک ہی کے احکامات کے مطابق پیسے کو خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلے اصولی فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کو مالک مانتے یا نہیں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد معیشت میں اہم ترین فیصلہ یہ ہے کہ اگر الہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مقصود حیات اللہ ہے، تو اسے معبود حقیقی کو مالک ماننا بھی ضروری ہے. لہذا معیشت میں یہ فیصلہ کہ مالک وہ ہے، جب مالک وہ ہے تو پھر انسان کیا ہے. اب یہ دوسرا فیصلہ ہے جو انسان کو کرنا ہوگا، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت. انسان کبھی بھی مالک نہیں ہو سکتا، مالک تو رب کائنات ہی ہے. ہاں ہم اس کے دیے ہوئے جو بھی انعامات ہیں، احسانات ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور نعمتوں کی شکل میں ہو، ہم اس کے امین ہیں. ای امانت چند روزہ، مالک ہر شے خدا است، ہر شے کا مالک اللہ ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم اس کے امین ہیں، امانت دار ہیں، چاہے وہ جسمانی صلاحیتیں ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں، محنت مشقت کرنے کی صلاحیت، جو کچھ بھی دیا اللہ پاک نے دیا. جب اللہ نے دیا تو اس کے احکامات کے مطابق کمانے کا نام اسلام ہے، جس میں تجارت ہے الحمدللہ. اسی طرح اور ذرائع آمدنی اللہ پاک نے رکھے ہیں محنت مشقت کے، جس کو حدیث مبارکہ میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے، مشقت کر کے پیسہ کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے. لہذا شریعت اسلامی میں معیشت کے اعتبار سے یہ بات بھی واضح ہے کہ محنت، مشقت اور ذہنی صلاحیتیں ہو یا جسمانی صلاحیتیں لگا کر پیسہ کمایا جائے حلال ذرائع آمدنی کے ذریعے، جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہونے چاہیے. تو دوسرا نقطہ بھی حمد تعالیٰ ہم نے یہ عرض کیا پچھلے جمعہ کے حوالے سے. تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے تمام چیزوں کو حلال قرار دیا سوائے چند چیزوں کے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے آزمائشی طور پر ایک باغ یا ایک جنت بنائی، تمام نعمتیں، تمام جو پھل تھے اس کو قرار دے دیا کہ تم رہو، اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا حیث رغدا شئت، تم دونوں کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، بس اصول یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم پھر گنہگاروں میں سے یا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور آپ کے علم میں ایک ایسے ہی ہوا، شیطان مردود نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی بیوی کو اس حوالے سے پھسلایا، بالآخر انہوں نے اس کا پھل کھایا، اور پھل کھاتے ہی ساتھ جو پہلا ریئیکشن آیا وجود آدم میں وہ یہ تھی کہ جو حیا کا پہلو انسان کے اندر وہ جاتا رہا. لہذا نتیجتاً یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو غلط طریقے سے پیسہ کما کر یا حرام چیز کو کھا لینے کا سب سے بڑا نقصان اخلاقی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک حیا ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کمی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال ہم نے پوری بات واضح کر دی تھی کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی. یہ خطا جو ہے وہ خطا ہے، وہ اس کو خطا عمد نہیں تھی، جان بوجھ کے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ خطا تو کہتے ہی اس کو اس میں چوک سے یہ کام ہو گیا. نتیجتاً انہوں نے توبہ کی، اور یہ بات پچھلے جمعے بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب بھیجے گئے تو نائب کی حیثیت میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک نے ان کو خلیفہ یا نائب یا وائسرائے یا ڈپٹی بنا کر دنیا میں بھیجا، تو کسی بھی گناہ کے کوئی اثرات ان پر موجود نہیں تھے جب وہ دنیا میں تشریف لائے. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی، انہوں نے اس خطا پر اللہ پاک سے توبہ کی، فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک سے دعا فرمائی، مغفرت فرمائی، مغفرت کی دعا کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی. دنیا میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو کسی بھی نوعیت کا کوئی گناہ، جو کرسچینٹی ان پر الزام لگاتی ہے کہ ریئل سن جو تھا آدم علیہ السلام پر معاذ اللہ، اس کے اثرات موجود تھے، ایسی کوئی حقیقت نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر کی حیثیت میں اور کسی بھی گناہ کے اثرات سے جو ہے وہ پاک صاف تھے. بہرحال اب یہاں پر امتحان کیا ہے، دنیا کی زندگی میں امتحان یہ ہے جو میں اور آپ جیسے گزر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض واقعتاً ایسی حرام چیزیں ہیں جس پر آج ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو انسان کے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی. یہ انسانیت اور حیوانیت، اس کے درمیان جو بنیادی فرق کیا ہے، ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا حیا، یہ انسان اور جانور کے درمیان بنیادی فرق ہے. اسی طرح ایسے ذرائع اختیار کر کے حرام غذا کھانے سے صرف بے حیائی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اخلاقی گراوٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا اللہ پاک نے چند اور چیزیں ایسی بھی حرام قرار دی جن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو، اور اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ ہو، معاشرے میں ان چیزوں کے استعمال سے جو غلط اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اس سے اللہ پاک نے روک دیا. یہاں ایک نوجوان یہ سوال بھی کر سکتا ہے اور کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنی بری چیز تھی، سور کا گوشت، اسی طرح شراب، سود اور دیگر سورس آف انکم حرام جو ہے، اگر یہ حرام تھے اور صحیح نہیں تھے، انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے تکلیف دہ، نقصان دہ تھے، تو رب کائنات نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اہم سوال ہے. پیدا اس لیے کیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی امتحان کی جگہ. اب اگر شیطان نہ ہوتا، اسی طرح حلال اور حرام کا مسئلہ نہ ہوتا، نیکی اور بدی کا مسئلہ نہ ہوتا، تو پھر دنیا تو امتحان کی جگہ تھی ہی نہیں. یہاں تو مجھے اور آپ کو بھیجا ہی اس لیے کیا ہے کہ امتحان لیا جائے. کون ہے واقعتاً وہ لوگ جو اللہ کو غیب میں رہتے ہوئے مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ تو تیسرا نقطہ الحمدللہ یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اب آئیے معیشت کے اعتبار سے دو تین نکات جو آج ہم نے بیان کرنے ہیں وہ اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سورۃ البقرہ میں تین رکوعوں پر مشتمل یہ تفصیلی بحث ہے جو قرآن حکیم میں کی گئی. یہاں ممکن نہیں ہے کہ اس سے متعلق زیادہ تفصیل میں آپ کے سامنے بات عرض کر سکوں، دو گزارشات البتہ ضرور کروں گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ ان آیات سے متعلق الحمدللہ ہمارے اردو زبان میں بھی مفسرین کرام نے بہت تفصیل سے گفتگو کیے، لہذا دو تفصیلیں میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ حضرات اور خواتین کو، خاص طور پر جو دلچسپی رکھتے ہیں اس حوالے سے. ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے سود کی خباستوں پر بہت تفصیلی گفتگو کی. اسی طرح صدقات اور خیرات کے جو برکات معاشرے میں نازل ہوتے ہیں، برکات جو پیدا ہوتی ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے، تو وہ بھی بہت اہم رہے گا اگر آپ حضرات اس کو پڑھنا چاہیں. اسی طرح سود کی حرمت، اس کی انٹینسٹی، اس پر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے ریفرنس کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سود اور اس جیسی جو بھی خرافات ہیں، خرابیاں ہیں، اس سے معاشرے میں کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی تفصیل وہاں بیان کی ہے. بارہ اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. تین رکوع پر مشتمل یہ تفصیلی بحث ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے، غم سے دوچار ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے آیات جو چل رہی ہیں اس میں بھی انفاق کا تذکرہ ہے، ممکن ہو تو ضرور اس کو پڑھیے گا. یہاں اس کا خلاصہ یہ بیان ہوا کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، محذوف یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کے لیے خرچ تو اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، تبذیر اور اسراف کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر خرچ کرنے سے مراد اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. تو گویا بندہ مومن کی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے. ذہنیت کے اعتبار سے نوٹ کیجئے گا، بندہ مومن اپنا مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ سود خور اپنے مال کی ایسی حفاظت کرتا ہے اور اس سے مال بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکل ڈفرنس. اللہ کے بندے اس مال سے محبت نہیں کرتے، بلکہ جس رب نے مال عطا فرمایا ہے اس کی رضا کے لیے دن رات چھپے اور اعلانیہ طور پر مال خرچ کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مد میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پیسے خرچ کرنا. مال سے محبت ہے، لیکن محبت کس سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ سے یا مال سے؟ تو بندہ مومن جو ہے وہ رب سے محبت کرتا ہے، اور رب کا دیا ہوا مال رب کے دین کے لیے، رب کے بندوں پر، رب کی مرضی کو نافذ و قائم کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے. اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور جہاد اور قتال کے مراحل بغیر پیسے خرچ کیے جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے جہاں جسمانی صلاحیتیں چاہیے، وہاں فائنینشل سپورٹ بھی چاہیے. لہذا اولین جو لوگ گزرے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ان کے نام. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام لینے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کو جتنی سپورٹ فائنینشل اور اسپرچل اور اس اتنا مورل سپورٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انبیاء کرام کے بعد کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس دین کی دعوت و تبلیغ کے دوران جس کسی نے بھی احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اور کرتے رہے ساری زندگی, واقعہ یہ کہ اس کا بدلہ ان کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. اور الحمدللہ تاریخ سے آپ پڑھیں تو کوئی ایک موقع آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو اور اپنا مال خرچ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہ آئے. تو بہرحال یہ جو عظیم رتبہ ملا افضل البشر بعد الانبیاء, اس میں اہم ترین مسئلہ ان کا پیسہ خرچ کرنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عشرہ مبشرہ میں سے میں نے آپ کو چند نام دیے ہیں. بارہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا پیسہ خرچ کر رہے تھے دن اور رات سے مراد ہمیشہ, اور اسی طرح چھپا کر بھی, کبھی چھپا کر دینا کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس لیے ضروری ہوتا ہے, کبھی اعلانیہ بھی دیا جاتا ہے دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لیے, جیسے تبوک کا موقع. یہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ جو اس وقت تیاری ہو رہی ہے جیش کے لیے, تو جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لائے اللہ کے دین کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اس وقت ضرورت ہے, 30,000 کا لشکر تیار ہو رہا تھا. لہذا بڑا دلچسپ واقعہ ہے, دو ایمان افروز واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. مسابقت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کے درمیان, لیکن کس چیز کے حوالے سے؟ کمپٹیشن ایک پوزیٹو جذبہ ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے معاشی حالات ان دنوں بہت بہتر تھے, لہذا میں نے دل میں سوچا کہ اس مرتبہ میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. لہذا عمر فاروق نے اپنا جو سامان تھا, پیسہ تھا, اس کو آدھا تقسیم کیا 50%, اور آدھا پیسہ اپنا جو تھا مال جو تھا وہ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تبوک کے لیے مال جمع ہو رہا ہے, جب وہاں پہنچے آدھا مال لے کر تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا کا پورا مال وہاں لا کر دے چکے ہیں, پہلے سے دے چکے ہیں. اس موقع پر عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا کسی کی بس کی بات نہیں. اس موقع پر جس طرح انہوں نے انفاق کیا, بہرحال ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ بھی ایمان افروز ہے, کہ ایک غریب صحابی ہے انصاری, حال یہ ہے غربت کا کہ گھر میں فاقہ تھا, لہذا جب نفیر عام ہوئی کہ لاؤ اللہ کی راہ میں, تو بڑی محنت مشقت کر کے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں اس کو باغ کو پانی دے کر چند کھجوریں ملی ہیں. اب وہ کھجوریں جو ملی تو خوش ہوئے کہ میرے پاس بھی آیا کچھ کہ میں اللہ کی راہ میں دے سکوں, لیکن یاد آیا کہ گھر میں فاقہ ہے. آدھی کھجوریں انہوں نے اپنے گھر میں بھیجی, اور آدھی کھجوریں لے کر جب وہ پہنچے تبوک کے مال کے پاس جو جمع ہو رہا تھا, دل میں خیال آیا کہ یہاں تو اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا, اور میں جب یہ دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مذاق نہ اڑائیں. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور جیسے ہی پھر آگے بڑھے ہیں تو منافقین نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ تبوک جا رہا ہے لشکر, اور یہ دیکھو ان کی کھجوروں کے بغیر تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا. یہ بات جب سنی انہوں نے تو واقعتا ان کو بڑا رنج ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس تمام مال پر پھیلا دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کھجوروں کی حیثیت اس پورے مال سے زیادہ ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹیٹی پہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کن حالات میں جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا. تو بہرحال مال خرچ کرنا ہے اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی اقامت کے لیے. اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. نتیجہ کیا ہے؟ ولا خوف علیہم, ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ خوف, فیئر کس چیز سے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, اور یہ ایمان کے منافی ہے یہ نہیں. اللہ پر ایمان اور خوف ہو, اللہ کے ولی کے بارے میں تو اللہ پاک فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. تو خوف انسان کو اپنے مستقبل سے متعلق ہوتا ہے, آنے والا دور کیسا ہوگا, اب اگر اپنا مال لگا دوں گا تو کل کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, بوڑھا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا, یہ سارے خوف ہوتے نہیں ہوتے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لگا دیں سروں علانیہ, رات اور دن ان کے بارے میں فرمایا ولا خوف علیہم, کوئی خوف نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جس نے دیا تھا اسی کے راہ میں لگا دیا تو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کل کیا ہوگا. بچوں کی صفات بڑی پیاری بیان ہوئی ایک حدیث میں کہ انسان اگر ان کو ایڈاپٹ کر لے تو واقعتاً اللہ کو پسند ہے. آپ بچے کو جتنے پیسے دیں وہ خرچ کر دے گا, بچا کے نہیں رکھے گا. اس کو پتا ہے باپ نے آج دیا تو کل بھی دے گا. یہی بات اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ رب کائنات نے اگر ہمیں دیا ہے اور چاہتا ہی ہے کہ اللہ کے دین کے لگاؤ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیزتہ ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لہذا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں مستقبل کے اعتبار سے. ولا ہم یحزنون, کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. غم انسان کو اپنے ماضی سے متعلق ہوتا ہے, جو وقت گزر گیا نا فرمانی میں خدا نخواستہ غفلت میں, اس پر انسان غمزدہ ہوتا ہے. یہاں فرمایا لگاؤ اللہ کی راہ میں تو مستقبل بھی پرزرو ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا, اور ماضی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان پر بھی تمہیں اللہ پاک معاف فرما دے گا. اب اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت مبارکہ آ رہی ہے جس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی گفتگو جاری رہے گی. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ کہ جو ربا سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کے مانند جسے شیطان یا جن نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور یہ سود خوروں کا اسٹیٹمنٹ یہ صرف آج ہی کا نہیں ہے, اس زمانے سے چلا آ رہا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سود حرام ہے اور سود کی خباثت ہے تو ان کا اسٹیٹمنٹ سنیے گا. ان کو یہ سزا اس لیے ملی, ذالک بانہم قالوا, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, کہ یقیناً یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سودی کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا, آرگومنٹ نہیں کیا کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے. وہ تو بعد میں آپ کرتے رہیے گا, تجارت تجارت ہوتی ہے, سود سود ہوتا ہے, اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کا ڈفرینس بیان ہو سکتی ہیں. یہاں جو جواب دیا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے, سمجھنے والا ہے. ہم نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ معیشت کا اصول یہ ہے کہ مالک اللہ ہے. اب اگر اللہ کو مالک مان لیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وہ احل اللہ البیع, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا. وہ حرم الربا, اور ربا سود کو حرام قرار دیا. بس یہ دلیل ہے. اللہ کو مانتے ہو تو تجارت حلال برکت ہے, اللہ کو مانتے ہو اللہ نے سود حرام قرار دے دیا, بس بات ختم. وَمَن فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور جس کے پاس یہ موعظہ نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے, فانتہا, اور یہ موعظہ پہنچنے کے بعد وہ باز آ گیا سودی لین دین سے, سود سے باز آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَف, تو ٹھیک ہے پھر اس کے لیے ہوگا جو گزر گیا ماضی میں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہے, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا. اور اس کے بعد ومن عادا, جو سب کچھ سننے کے باوجود کہ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا ہے, سودی لین دین میں انوالو ہوتا ہے, اعادہ کرتا ہے سود کا, فاولائک اصحاب النار, تو یہ لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اللہ کو مالک ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور سود اور اس جیسی تمام خبیث چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یمحق اللہ الربا, ایک اور دوسرا اصول, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, بے برکتی پیدا کرتا ہے. ویربی صدقات, اور صدقات اور خیرات کے نظام میں برکت پیدا کرتا ہے, اس میں بڑھوتنی پیدا کرتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار رحیم, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دو آیات ہیں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ جمعہ ہوگی. البتہ چار طریقے یہ پانچ طریقے ہیں پیسے کے استعمال کرنے کے, اس کو ذرا سن لیجیے, اہم ترین حصہ میری گفتگو کا. ہمیں جو اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی, پیسہ عطا فرمایا, سب سے پہلا اصول رب وہ ہے, مالک وہ ہے, اس نے دیا ہے, اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. لہذا مجھے جو کچھ دیا گیا ہے یہ میری محنت کا حاصل نہیں ہے, جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ میری محنت کا حاصل نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. لہذا جب فضل ہے تو اس کے حکم کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ پیسہ دے دیا گیا ہے, تمہاری ضرورت سے زیادہ جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, پیسہ پھر بھی بچ رہا ہے, سرپلس ویلیو ہے, سیونگ ہے, اس کا کیا کریں؟ سب سے پہلا اصول, جو تمہارے پاس اضافی ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں, وہ اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے آزمانے کے لیے کہ تم اللہ کے حکم پر اس کے حقداروں کو پہنچاتے ہو یا نہیں. دیا تمہیں, پہنچانا تم نے حقداروں کو, امتحان یہ ہے کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا پیسے سے. لہذا پہلا اصول یہ ہے, صحابہ کرام پوچھتے تھے یا سلونا کا ماذا ينفقون, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں, اللہ سبحانہ وتعالی نے اصول بیان فرما دیا. اخلاقی اصول, یس علونا کا ماضا ينفقون قل العف, پوچھتے ہیں کیا خرچ کیا جائے, کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو, اس کو بچا کے نہ رکھو. لہذا ایک بڑی اہم بات آپ نے اگر سنی ہو, آئی کیو کوشچن بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا دینی فریضہ شریعت اسلامی میں فرض جو اللہ کے رسول نے کبھی ادا نہیں کیا, پہلے تو آپ گھبرا جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول نے فرض ادا نہیں کیا, تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ کون سا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی, آپ نے پیسہ جمع ہی نہیں کیا, ایک رات اپنے گھر پیسہ جمع نہیں کیا تو ایک سال گزرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے اسلامی اصول کہ جو تمہارے پاس ہے اضافی, تمہاری بنیادی ضروریات سے زیادہ, اس کو اللہ کی راہ میں دے دو, لیکن اخلاقی اعتبار سے ہے. قانونی اصول کیا ہے؟ ایک سال گزر جائے, ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی کے اکوئلنٹ اگر پیسہ ہے کسی بھی شکل میں, اس کا 2.5 ڈھائی فیصد اللہ کی راہ میں دو. یہ اتنا کم, ڈھائی فیصد کیوں رکھا؟ تو یہ دو اصول بیان ہو گئے, ایک اخلاقی اصول, جو کچھ تمہارے پاس اضافی ہے اس کو اللہ کی راہ میں, اللہ کے بندوں کو فائنینشل سپورٹ کے لیے دو, اللہ پاک راضی ہو جائے گا. اور کم از کم ڈھائی فیصد تو دو, سال میں ایک مرتبہ تو دو. اس کا درمیانی اصول یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے پاس اضافی ہے تو کسی اللہ کے بندے کو جو ضرورت مند ہو قرض حسنہ کے طور پر دے دو. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دے کر واپس لینے کی نیت نہ ہو, اپنے بھائی کو فائنینشل سپورٹ کرنے کے لیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محبت پیدا ہوگی, ہمدردی پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ پیسہ, ڈیٹ جو منی ہوتی ہے اس کے بجائے سرکولیشن آف ویلتھ, مال جب سرکولیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ برکتیں لے کر آئے گا. اور ایکیوملیشن آف ویلتھ, پیسے کو ایک جگہ ارتکاز جو ہے اس سے بے برکتی پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو آئندہ بھی جاری رہے گی. اللہ پاک سے دعا یہ کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا معاشی نظام انشاءاللہ بھی جاری ہے, سود اور زکات میں جو ڈفرینسز ہیں انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز آئندہ. جزاک اللہ خیر.